अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में रात के 8, भारत में 8:30 और जहां वाशिंगटन में दिन के 11 बजे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों के एक बुलेटिन के साथ बेहजत जिलानी हाजिर खिदमत है। पाकिस्तान और दुनिया भर से कोरोना वायरस की खबरों और इदाद व शुमार के साथ आगाज करते हैं हस्ब मामूल खबरों का। पाकिस्तान में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 32 अमवात हुई हैं, कुल तादाद 1017 हो गई। पाकिस्तान में मजीद 2193 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है और पाकिस्तान में मरीजों की मजमुई तादाद 48076 है। अफगानिस्तान की वजारत सेहत ने बताया है कि अफगानिस्तान में गुजशत 24 घंटों में कोविड-19 के 531 नए केसेज सामने आए और अब मुल्क में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 8678 हो गई। लेकिन कंधार की मरकजी लेबॉरटरी में तकनीकी खराबी की वजह से कंधार और 3 दूसरे जनूबी सूबों के इदाद व शुमार शामिल नहीं। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 50 लाख से ज्यादा हो गई, अमवात 3,28,000 से ज्यादा हैं। ब्राजील में कोरोना वायरस के केसेस बढ़ने लगे हैं, जल्द ही वो दुनिया का दूसरा मुतासरा मुल्क बन सकता है। और भारत में 25 मई से मकामी परवाजों की बहाली का ऐलान कर दिया गया है। और आइए अब तफसीली खबरें पेश करते हैं। समंदरी तूफान अम्फान ने भारत और बांग्लादेश के साहली इलाकों में तबाही मचा दी, जहां अब तक मुख्तलिफ वाकयात में 24 अफराद हलाक हो गए। दोनों मुल्कों में समंदरी तूफान से होने वाली बेशतर हलाकतें दीवारों, बिजली के खंभों और दरख्तों के गिरने की वजह से हुई। अमरीका ने अफगानिस्तान में तमाम फरीकों की जानिब से तशद्दुद में लाजमी कमी का मुतालबा किया है। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी बराए अफगान मुफाहमत जल्म खलीलजाद ने तालिबान से कहा है कि वो अफगानिस्तान में तशद्दुद में कमी लाएं। मासूम अफगान शहरी तवील अरसे से इस जंग की भारी कीमत अदा करते आ रहे हैं। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में तालिबान के नायब सरबराह मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर से वो बातचीत करने के बाद बुध को काबुल पहुंचे। उन्होंने अफगान सदर अशरफ गनी और आला मुफाहमती काउंसिल के सरबराह अब्दुल्ला अब्दुल्ला से मुलाकातें की। खलीलजाद ने एक ऐसे वक्त में तालिबान के नुमाइंदों और अफगान सियासी क्यादत से मुलाकात की है जब अफगानिस्तान में पुरतशद्दुद वाकयात में इजाफा हो गया है, जिसे अफगान अमन अमल की राह में रुकावट करार दिया जा रहा है। खलीलजाद ने अपने मुतअद्दिद ट्वीट्स में तालिबान रहनुमाओं से मुलाकात को तामीरी करार दिया है। अमरीका ने चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी यानी CPEC मंसूबों की शफाफियत पर एक बार फिर तहफुजात का इजहार करते हुए चीन से कहा है कि वो कोरोना के सबब पाकिस्तान को कर्जों की मद में छूट दे। ये बात रवामा सुबकदोश होने वाली अमरीका की नायब मावन जेर खारजा एलिस वेल्स ने अपनी अलविदाई न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान की। ये पहली बार नहीं कि अमरीका ने चीन पाकिस्तान राहदारी मंसूबों से जुड़ी चीनी सरमायाकारी और कर्जों के बारे में तहफुजात का इजहार किया है। इस्लामाबाद और बीजिंग का अमरीकी सिफारतकार एलिस वेल्स के CPEC से मुतालिक बयान पर ताहाल कोई रद्दअमल सामने नहीं आया, लेकिन इससे पहले CPEC पर अमरीकी एतराजात पर इस्लामाबाद और बीजिंग सख्त रद्दअमल देते हुए इसे मुस्तरद कर चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बुध के रोज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इजलास से वीडियो खिताब में एक बार फिर कहा कि कोविड-19 के बायस तरक्की पजीर ममालिक माशी असरात से निमटने की सलाहियत नहीं रखते, लिहाजा इन मुल्कों को कर्जों की मद में सहूलत मिलनी चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अगरचे G20 मुल्कों ने तरक्की पजीर मुल्कों के दो तरफा कर्जों में सहूलत फराहम करने का ऐलान किया, लेकिन उनके बकौल इस बारे में तफसीलात सामने आना जरूरी है ताकि वबा से निमटने के लिए पाकिस्तान जैसे ममालिक सेहत आमा के शोबे के लिए मजीद वसाइल मुख्तस कर सकें। पाकिस्तान के मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने कहा है कि पाकिस्तान अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान समेत गरीब मुल्कों के कर्जों में रिलीफ के मौकिफ को सराहता है। बुध को अमेरिका में मुनक्किद वीडियो बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में मुशीर खजाना ने कहा कि कोविड-19 और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पर भी अमरीका की जानिब से पाकिस्तान की हिमायत पर वो शुक्रगुजार हैं। अब्दुल हफीज शेख का कहना था कि अमरीका पाकिस्तान के साथ अपने तजारती ताल्लुकात को खास अहमियत देता है। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद और वाशिंगटन के ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के वसी इम्कान मौजूद हैं। बैनुल अक्वामी इदारा सेहत WHO ने कोरोना वायरस के फैलाव में तेजी की निशानदेही करते हुए दुनिया में एक दिन में सबसे ज्यादा अफराद के मुतासिर होने की तस्दीक कर दी है। इदारे के मुताबिक नए केसेस सामने आने के बाद दुनिया भर में वायरस से अब तक मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 50 लाख से ज्यादा हो गई है। भारत में मध्य प्रदेश पुलिस में एक ऐसा वाकया मंजरे आम पर आया जिसे इस्लामोफोबिया की मिसाल के तौर पर पेश किया जा रहा है। पुलिस वालों ने एक गैर मुस्लिम वकील की बुरी तरह पिटाई की और जब उसने केस किया तो पुलिस उस पर केस वापस लेने का दबाव डाल रही है और कह रही है कि चूंकि दाढ़ी है इसलिए मुसलमान समझकर तुम्हारी पिटाई की गई। पुलिस ने माफीनामा जारी करने की भी बात कही है। अब इस मामले में एक पुलिस अफसर को मुअत्तल कर दिया गया है। G7 ममालिक आइंदा सरबराह इजलास में वीडियो कॉन्फ्रेंस की बजाय जाती तौर पर शिरकत करने से मुतल्लिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तजवीज पर एक ऐसे वक्त पर गौर कर रहे हैं जब दुनिया भर में कोरोना वायरस के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 50 लाख से ज्यादा हो चुकी है। सदर ट्रंप ने G7 सरबराह इजलास में जाती तौर पर शिरकत करने की तजवीज बुध के रोज एक ट्वीट के जरिए दी, जिसमें उन्होंने कहा कि अमरीका अपनी अजमत बहाल करने की जानिब लौट रहा है। इसके साथ ही वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों का यह बुलेटिन खत्म होता है। बेहजत जिलानी को इजाजत दीजिए।
السلام علیکم سامعین، شہناز عزیز حاضر ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے۔ دنیا کے بیشتر حصوں کی طرح پاکستان میں بھی لاک ڈاؤن ختم ہو گیا ہے۔ صورتحال مختلف جگہوں پر مختلف ہے، یعنی یہ کہ کہیں جزوی لاک ڈاؤن ہے، کسی جگہ اس کے اوقات مقرر کیے گئے ہیں، کہیں پر ابھی کچھ جیسے امریکہ میں ایک ہی ریاست کی کچھ کاؤنٹیز میں لاک ڈاؤن اٹھا لیا گیا ہے اور کچھ میں بدستور مکمل طور پر نافذ ہے۔ اور اس میں ایک دانش مندی ہے، وہ یہ کہ جن کاؤنٹیز میں کیسز ہو رہے ہیں، پیک نہیں آئی اور کیسز کم ہونا نہیں شروع ہوئے، وہاں انہوں نے لاک ڈاؤن مزید 14 دن تک جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ جب تک اس کی کوئی ویکسین نہیں ایجاد ہوگی تو اس وقت تک ہمیں کچھ عادتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے لاک ڈاؤن ہر وقت نافذ نہیں رہ سکتا۔ اس میں پہلی بات یہ ہے، اپنے ہاتھوں کو صابن سے دھونا 20 سیکنڈ تک، اچھی طرح صاف کرنا اور دن میں کئی دفعہ دھونا، کیونکہ یہی ہاتھ جب آپ چہرے پر لگاتے ہیں تو ناک اور منہ کے ذریعے بہت سے جراثیم آپ کے جسم کے اندر جاتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے۔ پھر اس کے علاوہ سماجی فاصلہ، ظاہر ہے کہ جب آپ جاتے ہیں دکانوں پر، بھیڑ بھاڑ والے بازاروں میں، تو ظاہر ہے کہ اس وقت یہ سماجی فاصلہ برقرار نہیں رکھا جا سکتا، لیکن ایک طریقہ ہے کہ باہر جائیں تو ماسک پہنیے۔ آپ یہ ماسک اپنے گھر میں سی سکتے ہیں۔ یہاں امریکہ میں بہت سے لوگ، کیونکہ یہاں جب قلت ہو گئی بازار میں تو لوگوں نے خود اپنے ماسک بنائے اور پہننے شروع کر دیے، تو یہ ماسک پہنیے کیونکہ اس سے بھی بہت زیادہ بچاؤ ہے۔ اور اس کے لیے آپ اپنے دوپٹے کو بھی یا اپنی چادر کو بھی ماسک کے طور پہ استعمال کر سکتی ہیں، لیکن یہ کہ اس میں اتنا بچاؤ نہیں ہوتا جتنا ایک باقاعدہ ماسک اگر آپ چہرے پہ پہنیں اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ کرونا وائرس تو ایک ایسی چیز ہے کہ کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کب ہو گئی، اور اس کا اندازہ ہوا مجھے ابھی ایک بہت اچھی مہمان سے بات کر کے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ان کو جانتے ہوں گے جو کہانیاں پڑھنے کے شوقین ہیں یا مضامین پڑھنے کے یا ریسرچ پڑھنے کے۔ گوہر تاج ان کا نام ہے، یہ ریاست میشیگن کے شہر ڈیٹرائٹ میں رہتی ہیں، بہت اچھی کہانیاں لکھتی ہیں۔ ایک دن اچانک انہیں پتہ لگا کہ انہیں کرونا وائرس ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ ہم آپ کو کچھ دیر میں بتاتے ہیں، لیکن چلیے آج سب سے پہلے ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کرتے ہیں، اور وہ ہے سرطان، کمرز اور کرونا وائرس۔ یہاں امریکہ میں اور اسی طرح میرا خیال ہے دنیا میں بیشتر ملکوں میں ایسی سرجریز کو معطل کر دیا گیا ہے جو فوری نوعیت کی نہ ہو، اور ان میں کینسر سے متعلق سرجریز بھی ہیں۔ میں نے یہ بھی جاننے کی کوشش کی ہے کہ صحت مند مریضوں پر جو اثر ہوتا ہے COVID-19 کا، وہ کیا کسی حد تک کینسر کے مریضوں پر زیادہ شدید ہوتا ہے، پھر یہ کہ ان کو ادویات کیسی دی جاتی ہیں، اور اگر انہیں فوری سرجری کی ضرورت ہو تو کیا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر محمد ریاض ہیوسٹن میں رہتے ہیں، ان کی اہلیہ شگفتہ نقوی سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی گزشتہ ہفتے۔ بہت ہی باغ و بہار خاتون ہیں، بہت اچھی شاعر، اور کروڑوں روپے کی فنڈ ریزنگ کرتی ہیں یہ پاکستان بھیجنے کے لیے، تاکہ مختلف اسپتالوں میں وہ سہولتیں مہیا کی جا سکیں جو عام طور سے غریب مریضوں کو دستیاب نہیں ہوتی۔ تو ڈاکٹر ریاض سے بات کر کے اندازہ ہوا کہ بہت ہی ایک جس کو کہتے ہیں نا پرفیکٹ جوڑا ہے، اور جیسے ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں یہ لوگ، ایک ہی پیشے سے وابستہ ہیں، ایک ہی جگہ پریکٹس کرتے ہیں۔ کچھ شوخ جملے بھی کہے ڈاکٹر ریاض نے اس گفتگو کے دوران، تو چلیے میں آپ کو انتظار میں نہیں رکھتی، بات کرتے ہیں ڈاکٹر محمد ریاض سے۔ اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ بات کریں اور شگفتہ بیچ میں کوئی نہ کوئی لقمہ نہ دیں۔ یہ تو محاورہ ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے، میں اس سے اتفاق نہیں کرتی، کیونکہ کامیاب مردوں کو زیادہ ضرورت نہیں ہوتی اس بات کی کہ ان کے پیچھے ایک عورت ہو، لیکن ہر کامیاب عورت کو اس بات کی بہت ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی مرد ہو، خاص طور پہ جنوبی ایشیا سے اگر اس کا تعلق ہو۔ اور ہمارے ڈاکٹر ریاض صاحب جو ہیں ایک ایسی ہستی ہیں کہ انہوں نے خود ایک بہت اہم شعبے میں ہوتے ہوئے ہر قدم پر ڈاکٹر شگفتہ کو سپورٹ کیا ہے۔ تو جو تعریف میں نے آپ کی غلط تو نہیں کی؟
بالکل زیادہ کر دیا آپ نے۔
اچھا، تو آپ اچھی شور نہیں ہیں۔ نہ صرف یہ کہ شگفتہ سے آپ کی تعریفیں بہت سن چکی ہوں، کہ آپ نے کس طرح اپنے کیریئر کو پیچھے رکھ کے اور آپ کی بچیاں تھیں دو، ان کا خیال رکھا اور گھر کی دیکھ بھال کی، تو یہ بہت بڑی بات ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، لوگوں کو شاید لگتی ہو، لیکن اپنے کیریئر کو کسی بھی وجہ سے منسوخ کر دینا کچھ دن کے لیے بڑی بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب کچھ اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ کا کیا شعبہ ہے اس میں کینسر میں؟
جی، ہمارا بھی جنرل آنکولوجی کا ہے، کوئی بھی کینسر سے ریلیٹڈ بیماری ہو یا کوئی بھی خون کی بیماری، اس کے لیے ہم کرتے ہیں، میں اور شکر سا دونوں ہم ایک ہی فیلڈ میں ہیں۔
तो डॉक्टर साहब, मैं ज़ाहिर है कैंसर के लिए कहा जाता है कि जब किसी को कैंसर होता है तो उसको बहुत जल्दी, कोई भी बीमारी हो, उसका इम्यून सिस्टम इतना कमज़ोर हो जाता है, हर बीमारी उसको हो सकती है। तो इस कोरोना वायरस का क्या असर हुआ कैंसर के मरीजों पर?
जी, कैंसर के मरीज वो खास तौर पे के जो कीमोथेरापी ले रहे होते हैं उनका रिस्क ज्यादा हो जाता है, उनका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होता है, उसमें एक एहतियात करने की जरूरत थोड़ी ज्यादा होती है। जाहिर है कि कैंसर का इलाज जो है वो रोका तो नहीं जा सकता, बस ये उसमें ज्यादा एहतियात करके और कोशिश की जाती है कि मरीजों को समझाया जाए कि किस तरीके से वो अपने आप को ज्यादा महफूज रखें, रश वाली जगह पे ना जाएं, मास्क ग्लव्स का इस्तेमाल करें।
लेकिन डॉक्टर साहब, खुदा ना खास्ता अगर कोई मुस्बत पाया जाता है, कोरोना वायरस हो जाता है किसी को, तो फिर उसके इलाज किस तरह होता है? मतलब वही जो आम, या उसके लिए कोई मुख्तलिफ तरीका, मुख्तलिफ अदवियात है?
इलाज तो वही होता है जिस तरह के बाकी मरीजों का होता है। इवन तो बाकी मरीजों का जो भी इलाज आज चल रहा है, ये कोरोना सबके लिए नया है, उसमें भी डिफरेंट थ्योरीज आ रही है कि इसका इलाज किस तरीके से होना चाहिए। बेसिकली ये है कि सपोर्टिव केयर की जाती है मरीज की, जब तक कि मरीज का खास तौर पे, जैसे कि आपको मालूम होगा कि इसका असर जो है वो मरीज के लंग्स पे ज्यादा होता है
जी।
मरीज को सांस लेने में तकलीफ होती है, फिर उसको बाद वेंटिलेटर पे डालना पड़ता है। तो ये होता है कि उसको तकरीबन एक दो हफ्ते तक मरीज को सपोर्टिव केयर दी जाती है और उसके बाद ये है कि मोस्टली मरीज सही हो जाते हैं उससे।
अच्छा।
अच्छी बात यह है कि जिन लोगों को कोरोना वायरस होता है उसमें मेजोरिटी को या तो पता भी नहीं चलता या उनको बहुत कम सिम्टम्स होते हैं। सिर्फ तकरीबन 15% लोग होते हैं कि जिनको ज्यादा बीमारी होती है, उसमें भी 5% ऐसे होते हैं कि जिनको ICU में जाना पड़ता है, लेकिन बदकिस्मती से जो ICU में जाते हैं तो उनमें से ज्यादातर जो होते हैं वो बच नहीं पाते हैं। ओवरऑल ये है कि ज्यादातर लोग जो हैं वो इससे सेहतियाब हो जाते हैं।
तो जो बात हो रही थी शुरू में कि जो कैंसर के मरीज़ हैं उन्हें ज़्यादा आसानी से इन्फेक्शन होता है, तो फ़र्ज़ करें अगर किसी कैंसर के मरीज़ को वायरस हो गया तो टेस्ट के बगैर तो पता नहीं लग सकता, तो जो टेस्ट होते हैं क्या वो किसी तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं?
नहीं, टेस्ट का कोई नुकसान नहीं होता है। टेस्ट उनका भी वैसे ही होते हैं कि जैसे बाकी किसी भी मरीज़ का टेस्ट किया जाता है। आजकल ये है कि हर मरीज़ का टेस्ट तो नहीं होता है, सिर्फ उनका किया जाता है कि जिनका या नॉन एक्सपोजर हो किसी पेशेंट के साथ, या उनके सिम्टम्स वैसे हों जैसे कि खांसी है, खुश खांसी जिसे कहते हैं, नॉन प्रोडक्टिव कॉफ, या ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है तो उन, या उनको बुखार है तो उन मरीजों का टेस्ट किया जाता है।
अच्छा।
और उसके अलावा ये कि ट्रीटमेंट उनकी बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे कि नॉन कैंसर पेशेंट की होगी।
एक मैं पढ़ रही थी रिपोर्ट के, ये कहा गया है कि क्यों कैंसर में सर्जरी भी होती है कई मरीजों की, तो ये कहा गया है कि सिवाय इसके कि इंतहाई लाजमी और कोरोना वायरस के दौरान तमाम जो सर्जरीज हैं उनको फिलहाल मुअत्तल कर दिया गया है। सही है बात?
जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। सर्जरी जो होती है कैंसर में लोकलाइज ट्रीटमेंट के लिए बिल्कुल की जाती है, लेकिन ये कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है, ये समझिए कि 90% ऑफ द सिचुएशन में जो सर्जरी होती है वो इलेक्टिव होती है, यानी कि इंतजार किया जा सकता है, चंद हफ्ते चंद महीने इंतजार किया जा सकता है। बहुत कम ऐसा होता है कि कैंसर की वजह से इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़े। अगर वो सिचुएशन है तो जाहिर है कोई चारा नहीं है, वो सर्जरी करनी पड़ेगी, लेकिन ये कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है आप उसको वेट कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में।
मैं एक सवाल हमेशा सोचती हूँ कि मैं पूछूंगी, कोई माहिर मुझे मिलेंगे, इतना जिक्र हुआ वेंटिलेटर का इस दौरान कोरोना वायरस के दौरान, वेंटिलेटर पे डालने से क्या मतलब है, वेंटिलेटर क्या करता है आपके लिए?
वेंटिलेटर का मतलब यह है कि आपको सांस लेने में मदद मिलती है। अगर आपके लंग्स अफेक्टेड हैं किसी भी चीज से और आप जो है जो आप जो सांस लेते हैं, सांस अंदर खींचना, सांस बाहर निकालना, इसके लिए एफर्ट चाहिए, इसके लिए आपकी जो मसल्स हैं वो सिकुड़ते हैं फिर फैलते हैं, तो उस और मरीज जो हैं या उनको कमजोरी है ओवरऑल और वो सांस नहीं ले पा रहे हैं, या उनके लंग्स इतने अफेक्टेड हैं कि उनमें हवा का जो है सर्कुलेशन मुमकिन नहीं है, तो फिर उनको वेंटिलेटर पे डाला जाता है। इससे ये होता है कि वो मशीन जो होती है वो अपनी फोर्स के साथ ऑक्सीजन आपके फेफड़ों में दाखिल करती है।
अच्छा।
तो आपको जो सांस लेने का जो वर्क है इससे आप बच जाते हैं।
तो मैंने ये सवाल खास तौर पर इसलिए पूछा कि एक दफ़ा किसी ने मुझसे पूछा था ये सवाल रेडियो पर एक प्रोग्राम के दौरान कि सुना है कि जब वेंटिलेटर पर डालते हैं तो वो खुद अमल बहुत ही तकलीफ देह होता है मरीज के लिए। ये बात मेरी समझ में नहीं आई थी, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि वेंटिलेटर पर डालने से तकलीफ में इजाफा कैसे होता है?
नहीं, तकलीफ देह नहीं होता है। आमतौर पर जिन मरीजों को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है वो वैसे ही इतनी तकलीफ में होते हैं कि उनको एहसास नहीं होता है और वैसे भी उनको जो है उससे पहले अगर जरूरत पड़े तो आप उनको दवाई दे के और उनको नींद बेहोशी के आलम में करके और फिर उनको ट्यूब डाली जाती है, उनके विंड पाइप में ट्यूब डालते हैं और उसके बाद ही उनको मशीन से लगा दिया जाता है।
अच्छा,
ये अनकंफर्टेबल होता है उनकी फैमिली के लिए या जो उनके लव्ड वंस होते हैं उनके लिए ज्यादा ये तकलीफ दे होता है, मरीज को आमतौर पर कुछ पता नहीं चलता।
और जाहिर है अगर जिंदा रहना है तो ये इतनी तकलीफ तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी।
अगेन वो मोर जो होता है फैमिली मेंबर्स जो होते हैं उनको ये तकलीफ दे होता है।
अच्छा,
देखना कि वो टीवी लगी हुई है और मरीज जो है वो मशीनों से कनेक्टेड है, इमोशनली ये थोड़ा स्ट्रेसफुल हो जाता है फैमिलीज के लिए। और मरीज जो होते हैं वो तो जाहिर है उस वक्त दवाई के असर में होते हैं तो उनको तकलीफ वगैरह भी नहीं होती है।
तो डॉक्टर साहब, अभी इस हालिया वबा में आपका कोई मरीज जो है वो कोरोना वायरस पॉजिटिव हुआ उसका?
नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है अभी तक जो हमारे मरीज हैं वो नहीं हुए हैं। डॉक्टर शगुफ्ता के दो पेशेंट थे वो उनको अनफॉर्चुनेटली कोरोना हुआ है।
अच्छा,
दोनों बच गए। अच्छा, दोनों बच गए। मसला ये है कि शगुफ्ता के मरीज जो होते हैं वो जो ज्यादा मुश्किल मरीज होते हैं वो मैं इनकी तरफ बढ़ा देता हूँ।
अच्छा डॉक्टर साहब, साबित हो गया बहुत ही अच्छे शोहर है वैसे और अकलमंद भी, अच्छा होने के साथ साथ बहुत दाना शोहर भी है।
अरे घर में तो रहना ही है।
ये बताइए आपकी और शगुफ्ता की मुलाकात कहाँ हुई थी? नहीं आपसे सुनिए, ये शगुफ्ता तो हंसी में छुपा लेती है अपना दर्द।
नहीं, हमारे आगे पीछे जितने दोस्त हैं बशमूल हम ज्यादातर जो हैं अपने कॉलेज के जमाने में टाव के जमाने में एक दूसरे से वाकफियत हो जाती है और फिर शादी तक बात पहुंच जाती है। हमारी क्लास के पांच लड़के हैं जिनकी शादियां शगुफ्ता की क्लास की पांच लड़कियों से।
वाह, बड़ी रोमांटिक क्लास थी आप लोगों की। तो ये कौन से साल की क्लास थी?
हम लोग थे 1989 में, हमने ग्रेजुएशन किया था। तो ये है कि दो तीन साल जूनियर क्लास में आमतौर पर इस तरीके से शादी हो जाती है।
आप लोगों की नजरें अपनी जूनियर क्लासेस पर थी सबकी, पांच लड़कों की, तो सब आप ही जैसे खुशबाई जिंदगी गुजार रहे हैं सब लोग?
अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने, इससे काफी फर्क पड़ता है अगर आपके जो है स्पाउस भी सेम प्रोफेशन में हो तो एक दूसरे की समझने में, एक दूसरे की रिस्ट्रिक्शन समझने में आसानी होती है।
ये तो बिल्कुल सही है।
आप जानते भी होते हैं, आप एक दूसरे को काफी अर्से से दोस्तियां होती हैं तो वो भी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि मुझे ये वाकई मुझे समझ में नहीं आता कि लोग बगैर जाने बूझे जो शादियां कर लेते हैं, बड़ा दिल घुटता होता है।
बाजलों को इसी तरह शादी में मजबूर किया जा सकता है कि उन्हें कुछ ना बताओ।
नहीं, उसका अपना फायदा है कि अगर आप बगैर जाके घड़े में गिर गए तो आपको पता भी नहीं।
डॉक्टर साहब, हमारे एक जानने वाले थे, बल्कि जानने वाली थी, वो कहा करती थी, नहीं मैं तो अपने माँ बाप की पसंद से करूंगी कि जब नाकाम हो तो इल्जाम तो दे सकूं किसी को, मैं अपने ऊपर क्यों जिम्मेदारी लूं सारी। तो
देखे,
मैंने यही कहा, मैंने कहा आपने अभी से एक तारीख अंजाम सोच रखा है कि जब होगा।
लेकिन जो भी मैं लड़की पसंद करता हूँ हमारी अम्मी मना कर देती हैं तो क्या करूँ। तो उन्होंने कहा आप किसी ऐसी लड़की को पसंद करें जो बिल्कुल आपकी अम्मी की तरह हो और फिर आपकी अम्मी को इनकार करने का मौका नहीं मिलेगा।
अच्छा,
तो कुछ अर्से बाद मिले तो उन्होंने कहा क्या प्रोग्रेस है, तो कह रहे हैं कि मुझे एक लड़की एक मिल गई थी, हर चीज उसके हमारी अम्मी की तरह थी, मैंने अम्मी को दिखाई, अम्मी तो मान गई लेकिन अब्बा ने मना कर दिया।
कि क्या क्या इंसान की मजबूरियां हैं। तो डॉक्टर साहब, आप भी कुछ शेर व शायरी करते हैं या आप कितनी दिलचस्पी है?
मैं जो हूँ बस ये लतीफा सुनाता हूँ।
तो सुनाइए कोई लतीफा।
शेर व शायरी है कि मैं सुनने में दिलचस्पी है, पढ़ने में
नहीं। नहीं, रियाज को मुझसे बहुत ज्यादा शौक है, इनका मुताला भी बहुत ज्यादा है।
अच्छा, तो चलिए अपनी ना से किसी और की, यानी शगुफ्ता के अलावा किसी और की शायरी सुनाइए जो आपको पसंद।
हाँ, वैसे तो याद आना,
याद करें, हम मैं अपने दो शेर सुनाती हूँ, आप याद कीजिए। हाँ, मैं दो शेर सुनाती हूँ जब तक ये याद करते हैं।
ठीक है।
आंखों में चुभे आंसू ख्वाबों के अजाब आए, आंखों में चुभे आंसू ख्वाबों के अजाब आए, जिल दे गई ताबीरें रस्ते में शराब आए, और हम खास नशीनों की अब भी यही चाहत है, हम खाक नशीनों की अब भी यही चाहत है, ताकुल में सबा ठहरे तोहफे में गुलाब आए।
वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत।
और ये वाला शेर कुछ लोगों को बहुत ही पसंद आता है या के दिलों पे लगता होगा। हाँ। कि इस दौर के लोगों में ये शौक भी देखा है, اس دور کے لوگوں میں یہ شوق بھی دیکھا ہے, لکھوائیں کسی سے بھی بس ان کی کتاب آئے.
واہ واہ, اور یہ بڑا حقیقت میں مبنی شعر ہے ویسے یہ. سچ ہے بہت زیادہ اس میں.
وہی نا, تو وہ اسی لیے ذرا زیادہ لوگوں کے دلوں پہ لگتا ہے شاید.
بہت خوبصورت, بہت شکریہ.
بالکل بالکل, میرا یہ تھا کہ اگر آپ کو معلوم ہو ہمارے پاکستان کے شاہ انور مسعود,
ہاں میں نے کئی دفعہ ان کے ساتھ پروگرام کیے.
جی جی, تو ابھی حال ہی میں ان کی بیگم صاحبہ کا انتقال ہو گیا تھا,
جی
ابھی لاسٹ ویک کی بات ہے. تو ان کے بیٹے نے اس نے ایک پوسٹ لگائی تھی کہ امی کے انتقال کے بعد ابا نے پہلی بار ایک شعر لکھا ان کی یاد میں, تو وہ شعر میں آپ کو سناتا ہوں. تو کہتے ہیں کہ خاک میں ڈھونڈتے ہیں سونا لوگ,
خاک میں ڈھونڈتے ہیں سونا لوگ,
خاک میں ڈھونڈتے ہیں سونا لوگ, ہم نے سونا سپرد خاک کیا.
واہ واہ واہ, کیا کہنا ہے, بہت
شعر ہے,
بہت اچھا.
جی واقعی انور مسعود کی جو واقعی مزاحیہ شاعری تو ہے, لیکن جو ان کی سنجیدہ شاعری ہے وہ بھی بہت کمال کی ہے.
بہت ہی نفیس انسان ہے وہ, اور ان کے بیٹے بھی, وہ تو شاعری ان کو تو ایسے شعر بات بات سناتے ہیں ان کے بیٹے.
جی
اچھا, تو ڈاکٹر صاحب اور سنائیے, اتنا اچھا شعر سنایا, اور سنانا پڑے گا.
دو چار شعر اور ہیں, میں آپ کو سنا دیتا ہوں. کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کھیل میں سر جاتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ اس کھیل میں سر جاتے ہیں, عشق میں اتنا خسارا ہے تو گھر جاتے ہیں.
واہ واہ, بہت خوب.
اور موت کو ہم نے کبھی کچھ نہیں سمجھا, مگر آج اپنے بچوں کی طرف دیکھ کے ڈر جاتے ہیں.
واہ بالکل, بہت ہی صحیح بات ہے یہ. جی اور,
اور پاؤں میں اب کوئی زنجیر نہیں ڈالتے ہم, دل جدھر ٹھیک سمجھتا ہے ادھر جاتے ہیں.
کیا کہنا,
کیا جنوں خیز مسافت تھی تیرے کوچے کی,
کیا جنوں خیز مسافت تھی تیرے کوچے کی,
مسافت تھی تیرے کوچے کی,
کیا جنوں خیز مسافت تھی تیرے کوچے کی, اور اب یوں ہے کہ خاموش گزر جاتے ہیں.
آئے آئے,
بہت خوب بہت خوب.
اور یہ محبت کی علامت نہیں, یہ محبت کی علامت تو نہیں ہے کوئی, تیرا چہرہ نظر آتا ہے جدھر جاتے ہیں.
واہ بہت خوب, میرے خیال ہے اسی قسم کے شعر سناتے ہوں گے ڈاکٹر صاحب جب کلاس تھی آپ کی, 18 کتنی آئی اپنے سے جونیئر لڑکیوں کو,
جب تو ان کو دیوان کے دیوان یاد ہوتے تھے.
اب ویسے آپ کا دل کس بات پہ آیا ہے ان کی
بات سے ہی بات شروع ہوئی تھی میرے خیال سے,
دیکھنے میں بیوقوف سے لگتے ہیں, یہ صحیح رہیں گے
اشاروں میں چلیں گے میرے, جب کہوں گی فنڈ ریزنگ کو نکل جائیں گے, سوشل ورک کریں گے. ویسے کرتے ہیں آپ سوشل ورک ڈاکٹر صاحب؟
نہیں نہیں, میری ہیلپ ساری کرتے ہیں,
ہم بیک گراؤنڈ میں رہتے ہیں, ہیں آگے تو ہمیں ہم کو پیچھے رہنا چاہیے,
لیکن ہر چیز میں مدد کرتے ہیں لیکن آگے نہیں آتے, کتنی بھی کوشش کر لوں میں, بہت آج تو بڑی پتہ نہیں کون سا دن ہے, ورنہ تو بھائی بہت مشکل ہے ان کو کہیں لے کے جانا. میں ان کو یہ ہوتا ہے بھائی تم جاؤ تم کر لو, میں بس گھر میں بچوں کے ساتھ رہوں گا.
ڈاکٹر صاحب لڑکیوں کو اتنی آزادی دینا ٹھیک نہیں ہے, آپ نے دادی اماں سے سنا ہو.
میں جو بات کی شروع میں اپنے کیریئر کو پیچھے ڈال کے اور بیگم کی ریزیڈینسی وغیرہ کروانا,
جی
تو اس میں یہ تھا کہ میرا شروع سے یہ ہے کہ خاص طور پہ جو خواتین ہیں ان کو ہمیشہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. میاں بیوی کے تعلقات ہیں خاص طور پہ پاکستان جیسے ملکوں میں, اس میں زیادہ پرابلم اس سے آتی ہے کہ جو بیگم ہوتی ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے میاں پہ, اور پھر اس چکر میں وہ ہر طرح کے حالات سے گزارا کرنے پہ مجبور ہو جاتی ہے.
بالکل,
اگر لڑکی پڑھی لکھی ہو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو تو وہ اپنا گھر بھی صحیح چلا سکتی ہے اور اپنے آپ کو ایبیوز بھی نہیں ہونے دے گی.
میں نے آج تک ڈاکٹر صاحب جتنی بھی اس پہ ڈومیسٹک وائلنس پہ کی ہیں اسٹوریز, ہمیشہ وہ مار وہی عورت کھا رہی ہوتی ہے جس کو پتا ہے کہ گھر سے نکلوں گی تو میرے لیے کوئی دروازہ نہیں کھلے گا, کوئی بھی جگہ نہیں ملے گی. ڈاکٹر صاحب دعا تو یہی ہے کہ باقی مردوں کو بھی, بلکہ پاکستان میں آہستہ آہستہ شعور پیدا ہو رہا ہے لوگوں میں, مجھے خوشی ہوتی ہے خاص طور پہ جب میں نوجوان لڑکے لڑکیوں سے بات کرتی ہوں, یہ بہت عقل مند ہے, میں دیکھتی ہوں کہ ان کے اندر وہ کمپلیکسز نہیں ہیں, ہے نا, تو یہ بہت خوشی کی بات ہے. شاید ماں وہ جنریشن جو بیچ کی تھی جو خود پڑھ لکھ گئی, اس نے اچھے بچے پالے, مجھے پتہ نہیں کیسے ہوا لیکن یہ ہے.
جی جی بالکل, یہی ایک امید کی کرن ہے.
ویسے بھی پچھلے کچھ عرصوں میں جتنی سائنس کی ترقی ہوئی ہے اور لوگوں کو ہر طرح کی معلومات گھر بیٹھے ملنے لگی ہیں,
یونیورسل ورلڈ بن گئی ہے,
تو لوگوں میں سوچنے سمجھنے کا طریقہ تھوڑا الگ ہو گیا ہے, کیونکہ پرانے زمانے میں دیا تھا کہ آپ جہاں ہیں جس جگہ ہیں اسی کے ماحول کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیتے تھے,
دنیا کا باہر کا پتہ نہیں ہوتا تھا
کنویں کے مینڈک کون ہے مٹی بیچارے. ہاں
بالکل
بالکل. تو ظاہر ہے آپ کہیں بھی بیٹھے ہوں یو نو وہاں کے گاؤں میں بیٹھ کے پاکستان کے اور وہ لوگ جو ہیں وہ زبردست اپنی انہوں نے ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے اور یو نو وہ کھانا پکانے والے کون سے صاحب ہیں.
ارے بھائی کتنے اچھے ہیں وہ, اپنے ابا کو جو کھلاتے ہیں آخر دسترخوان.
وہ صدیق ہے وہ, ہاں وہ بھی ان کے سبسکرائبر ہو چکے ہیں ماشاء اللہ.
اب سوچے ذرا آپ.
مجھے تو شگفتہ جب بھی ان کا پروگرام دیکھتی ہوں نا دل چاہتا ہے کہ کسی کھا لوں وہ کھانا جو اپنے ابا کو کھلا رہے ہیں بیٹھے ہوئے.
پورے رمضان میں 2 بجے کے بعد وہ دیکھنا شروع کر دیتا
ہوں. صحیح بات ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب میں ہمت نہیں کر سکتی, بہت ہی اچھی اچھی چیزیں بنا بنا کے
کام بھی اور ان کرتے ہیں نا واک تو شہروں کی زندگی میں یہ بھی تو بڑا مسئلہ ہے نا.
ہاں کہ بیٹھے رہتے ہیں
اگر ایکسرسائز کے لیے بھی الگ سے جگہ اور کپڑے اور سب چیزیں نکالنی پڑتی ہیں.
ہم لوگ کہتے ہیں کہ اگر ایکسرسائز کرنے کے لیے جم بھی جاتے ہیں تو 10-15 منٹ لگا دیتے ہیں کہ بہت قریب پارکنگ مل جائے تو اچھا ہوگا.
ڈاکٹر صاحب آپ کو مجھے یقین ہے آپ سوشل میڈیا پہ لکھتے رہتے ہوں گے ایسے اپنے کمنٹس شگفتہ شگفتہ, مطلب میں امید کرتی ہوں کہ آپ کرتے ہوں گے. تو چلیے اور مطلب جتنی شگفتہ باتیں فیس بک پہ ہوتی ہیں نا میں نے کبھی ویسے لطیفے نہیں سنے جیسے میں مجھے لوگ وہ بھیجتے ہیں اپنے واٹس ایپ پر اس پہ. تو چلیے ایک ہمیں کوئی سوشل میڈیا سے دلچسپ چیز جو آپ کو یاد اگر ہے تو سنا دیں.
بالکل آپ کی بات صحیح ہے اور میں بھی جو ہوں سوشل میڈیا سے کافی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کیا سرکل ہے, کس قسم کی چیزیں آپ پڑھ رہے ہیں, کیا آ رہا ہے وہاں پہ. لیکن یہ بات تو ہے کہ لوگ جو ہیں بہت کریٹو ہیں.
بہت
عام طور پہ کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے اس کے فوراً بعد اس پہ ایسے ایسے جملے آنا شروع ہو جاتے ہیں, ایسی ایسی باتیں آتی ہیں. نے کہا تو مجھے وہ یاد آ گیا کہ کسی نے لکھا تھا فیس بک پہ کہ پتہ نہیں کہ لوگ بیلنس لائف کیسے گزار لیتے ہیں, میرا تو کبھی انڈا پہلے ختم ہو جاتا ہے اور کبھی پراٹھا.
میں کہتی ہوں سوشل میڈیا میں کتنے لوگوں نے خود کو ڈسکور کیا ہے اس ٹیلنٹ کو جو کبھی سامنے نہیں آیا تھا. بہت اچھی مزے کی چیز ہے. بہت شکریہ. بہت ہی اچھے میاں بیوی سے جب بات کرتے ہیں ہمیشہ خوشی ہوتی ہے کہ ایک خوشباش زندگی آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے. تو ڈاکٹر محمد ریاض آپ کا
بہت مزہ آیا.
تو سمن یہ تھے آنکولوجسٹ ڈاکٹر محمد ریاض جو ہیوسٹن سے ہم سے بات کر رہے تھے. آپ کو بہت سی مفید باتیں پتہ چلی ہوں گی کینسر کے بارے میں اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہ اگر ایک ڈاکٹر شگفتہ مزاج ہو تو کس طرح وہ اپنی باتوں سے آپ کی آدھی بیماری دور کر سکتا ہے. اب اس سے پہلے کہ اگلے مہمان کی طرف جائیں ایک مختصر پرومو.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے facebook.com/VOA Urdu.
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں.
تو سمین آغاز میں ہی میں نے آپ سے بات کی کہانی کار کوہر تاج کی, جو صرف کہانی کار نہیں بلکہ ایک بہت ہی اچھی سوشل ورکر, ایک بہت ہی اچھی ریسرچر, پھر ایک بہت اچھی ماں. بہت ساری چیزیں ہیں جو ان کی شخصیت سے وابستہ ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ میں بات کر رہی تھی کہ پتہ نہیں یہاں پہ ابھی تک کوئی ایسا نہیں ملا جو بتائے کہ جب کرونا وائرس ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے. تو میری ایک دوست ہے, انہوں نے کہا کہ ارے میری ایک دوست ہیں ان کو کرونا وائرس ہوا ہے, اور ہوا یہ کہ ان کی پوری ہانڈی جل گئی اور ان کو پتہ ہی نہیں لگا کہ ان کی ہانڈی جل رہی ہے. اور بعد میں پتہ لگا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کرونا وائرس میں کئی دفعہ آپ کی سونگھنے اور چکھنے کی حس ختم ہو جاتی ہے. بہرحال اس تعارف کے بعد کرونا وائرس کی وجہ سے جب میں نے مزید بات کی تو پتہ لگا بھائی ان کا کمال یہ ہے کہ کئی کہانیاں لکھ ڈالیں کیونکہ بہت اچھی کہانی کار ہیں. اب مجھے بتائیے کہ آپ کیسے ہیں سب سے پہلے.
ہاں میں اب بالکل ٹھیک ہوں. اب تو 4 ہفتے ہو گئے ہیں اس کرونا وائرس سے نپٹے ہوئے. میں ایک سوشل ورکر ہوں, سبسٹنس ابیوز آپ کاؤنسلر کہہ لیں, تھراپسٹ کہیں. تو ہماری ایک میتھڈون کلینک ہے جس میں سبسٹنس ابیوز کے کلائنٹس آتے ہیں اور ایوری ڈے میتھڈون کے دوست ان کو ملتے ہیں وہ اپنے نشیب پر کافی پانی کے لیے. تو تقریباً 600-700 بلکہ اس سے بھی زیادہ تعداد ہے جو روز آتے تھے. تو جب تک کہ یہ لاک ڈاؤن نہیں ہوا تھا تو وہ سارے کلائنٹ آتے تھے, और फिर जब ये वबा चली तो उसके बाद ये हुआ कि हमें तो पता नहीं चला, थोड़ी थोड़ी तबीयत खराब हो रही थी लेकिन हमें ये अंदाजा नहीं था कि ये हल्का फुल्का नजला हो रहा है, ठीक इसलिए हो रहा है, और हम बहुत काम में महसूस रहते थे। तो लोगों के सेशन तो किए लेकिन हमें उस नहीं से किसी से लगा होगा और हमें जब पता नहीं चला, लेकिन ये हुआ कि हम घर में खाना पका रहे थे, क्योंकि हलीम चढ़ा हुआ था और मेरे हस्बैंड कहने लगे बू आ रही है। मैंने कहा नहीं, मैंने पानी तो बहुत डाला था, मैं उधर ही खड़ी हुई हूँ, किचन में खड़ी हुई हूँ और वो जल रहा है, सारे अलार्म फायर अलार्म होने लगे, तब पता चला कि वो तो वाकई जल रहा है सर। लेकिन मुझे तो फिर भी बदबू फिर भी नहीं आई, तो मैं तेजी से आई कमरे में अपने, मैंने परफ्यूम सूंघे, मुझे उसमें भी नहीं आ रही थी। तो अब उसके बाद जो खाना खाया उसमें कोई टेस्ट नहीं था, फिर उसके बाद बुखार चढ़ा थोड़ा और तबियत खराब हुई, तो कन्फर्म हुआ कि बीमार है। ये अलामत अपने नहीं थी, कुछ लोगों को हो रहा था जी, पहली अलामत मुझे यही है।
जी हाँ, लेकिन हर एक को नहीं होती। मुझे यही हैरानी हुई कि मैंने कई लोगों से बात की, आप पहली हैं जिन्होंने ये बात कही चखने की, तो इसका मतलब है कि आपको कोरोना है। अच्छा, तो ये बताइए इससे पहले कि हम आपके तख्लीकी सलाहियतों की तरफ जाएं, ये जो आपने बताया कि 600 लोग आते हैं ये मेथाडोन लेने के लिए, अभी भी जब ये है इस वक्त लॉकडाउन है इस वक्त, जब तब भी ये लोग आ रहे हैं?
जब से ये उन्होंने ऑफिशियली लॉकडाउन किया था तो इनको तो बंद करना पड़ा, आपको पता है कि यहाँ हर चीज कारोबार है, तो वो तो आने देते हैं, लेकिन ये कि चूंकि ये कंपल्सरी हो गया था तो ये बंद हुआ। फिर इनके टेक होम हुए, यानी ये कि ये एक हफ्ते का डोज ले जाते हैं, कि एक हफ्ते बाद आते हैं और उसमें पाबंदी रखते हैं कि 6 फीट के फासले पे लेन लगी है उनकी, जो भी है अब मास्क लगे हुए हैं, ग्लव्स पहने हुए हैं, सबको पाबंदी लगी।
अब ये खुद एक, जैसा कि मुझे बताया गया था कि आपसे बात करना काफी मुश्किल है, क्योंकि वो जो शहजादी की कहानी है ना, कि कहानी से कहानी निकलती है। चलते हैं अब कहानियों की तरफ, आपने तो कहानी भी लिख डाली इस वबा पर, एक नहीं बल्कि कई कई, थोड़े से हमें उन्वान तो बताइए क्या कहानियां हैं आपकी।
एक है वबा के मौसम में तब्दील का वबा, वो असल में जब ये कोरोना इतने उस पे पहुंची तो मैं ये सोच रही थी कि शायद हम सब इस दौर में भूल चुके थे कि हमें एक दूसरे से मोहब्बत भी है, हमें एक दूसरे से को गले भी लगाना है, बिल्कुल अपने आप को खुद लेना, किसी और को भी क्या, अपने आप को भी फरामोश करके बैठे थे। तो वो एक मेरे जहन में कहानी आई जो कि मैंने, और एरिया है हेम्प्रैनिक जहाँ पे बंगाली मुसलमान बहुत रहते हैं, उसको बैकग्राउंड में रखते हुए मैंने वो कहानी लिखी जहाँ पे हलाल गोश्त के लिए लोग जाते हैं खास तौर पर लेने के लिए। तो वो कहानी
तो भाई ऐसा है कि कहानियाँ तो बिल्कुल हो जाती हैं, लेकिन इतनी अच्छी कहानी वही लिखता है उसके पीछे कोई तजर्बा, कोई इल्म, वो सारी चीज़ें, और महज ये एक नहीं कि बैठे और लिख रही। तो पहले हम आपकी कहानी सुनते हैं, उसके बाद गौर आगे बातें करेंगे।
वबा के दिनों में तस्वीर वफा, शमसुर रहमान अपनी छोटी सी दुकान का तकरीबन सारा हलाल वर्ष बेचने के बाद हाथ से हाथ ले बैठा, एक एक करके इलाके के तमाम दुकानों के शटर्स बंद हो गए थे। 30 साल के अरसे में उसका भला कब दिन के किसी भी पहर अपने शहर हेम्प्रैनिक को ऐसा सुनसान और उजाड़ देखा था जैसे वो जिंदा लोगों की बस्ती नहीं बल्कि लाशों से पटा शिकस्त खोर्दा जंग का मैदान हो, जहाँ कब्रिस्तान का सन्नाटा और मौत का खौफ रक्सन हो। आज पहली बार उसे दुकान के हब में बने हलाल मुर्गियों के जुबाखाने में मुर्गियों की कटाई, उनके गर्म फड़फड़ाते जिस्मों को बोटी और कीमा करके उनके दाम वसूल करके जेब गर्म करने का ख्याल नहीं आ रहा था। आज उसे यूं लगा जैसे दुनिया उसकी बीवी के पकाए मजेदार बंगाली पकवान और सफेद रसगुल्ले की मिठाई से हटकर भी कुछ है। इस तरह एक नन्ही फेक सी मखलूक थी जिसे दुनिया ने कोरोना वायरस का नाम दिया, लाशौरी तौर पे उसे दुनिया के सबसे मुश्किल अहम खूबसूरत काम शामिल कर दिया, यानी तफक्कुर और सवाल करना। उसने सोचा किस तरह एक हकीर सा वायरस सारी दुनिया को हरासा कर सकता है। पूरी दुनिया में फैलने की वजह से हर किस्म के इंसान, अमीर गरीब, काले गोरे, हाकिम और महकूम, दाना और अदनाकर, तमाम ही लोग अपने काम मुअत्तल करके बाजमात इंसानियत के फिक्र पर मामूम हो पाए, एक दूसरे को की जान बचाने की कोशिश से सरगर्मा एक बारगी वो मुस्कुरा उठा। तो अब सब लोग मिलकर एक दूसरे से लड़ने के बजाय एक दूसरे के साथ मुश्तरका इंसानी दुश्मन को मारने में लग जाएंगे, शायद इसी तरह दुनिया में अमन सुकून और सलामती हो जाए। यही तो था जिसकी तलाश में वो बांग्लादेश से अमरीका आया था। फिर उसने अपनी
امریکہ ہجرت کے تجربے کو سوچنا شروع کیا. اسے یاد آیا وہ ایئرپورٹ سے سیدھا امریکی ریاست مشیگن میں واقع مشہور شہر ڈیٹرائٹ سے ملے مختصر سے نواحی شہر ہیمٹرینک ہی تو آیا تھا کہ جہاں اسے پہلی بار قدم رکھے تو بس یہیں کا ہو گیا. اسے لگا وہ امریکہ نہیں ننھے سے بنگلہ دیش میں آ گیا ہے جہاں ارد گرد رہنے والے اکثر لوگ بنگالی زبان بولتے, دال بھات کھاتے اور مچھلی پکاتے اور مشرقی لباس پہنتے, مختصر سے مکانوں میں رہنے والے غریب بنگالی. یہی وجہ تھی کہ باوجود گھر والوں سے کوسوں دور ہونے کے اس کا دل جلد ہی یہاں لگ گیا. بنگالی گانوں کی دنوں کو سنتے ہوئے کہ جن میں دریا کی موجوں, ماجھی, پتوار, ساون کا رمجھم کا ذکر ہوتا, جن کو سنتے ہوئے کبھی اس کے دل میں بھی یادوں کا طوفان اتر آتا, مگر وہ سب کو جھٹک کے اپنے رقصائی کا گان ہی لگا کے کرتا رہتا. اسی کے لیے تو وہ سات سمندر پار آیا تھا, زندگی بدلنے کا نادر موقع. شمسی رحمان جب بنگلہ دیش سے قصاب کی حیثیت سے یہاں ملازمت کرنے آیا تھا تو اس کی عمر بمشکل 20 سال کی تھی. قطرے گہنائی بیرنگت غربت کے کارن چرمرایا دبلا پتلا جس اور بوٹا فقط اس وقت عمر ہی نہیں, اس کا دل بھی چھوٹا سا تھا. اسے یاد آیا جب اس کا امریکہ میں ملازمت کا ویزا لگ گیا تھا تو اس دن سے لے کر جدائی کی آخری رات تک وہ کس طرح آنگن میں بچھے باندھ کے ننگے بستر پہ چپ لیٹا ماوس کی سیاہ رات میں سب سے چھپ کر اپنے تکیے کو آنسو سے بھگوتا رہا. روتے ہوئے اسے یہ بھی اندازہ ہوا کہ بغیر آواز کے گھٹ گھٹ کے رونا کتنا مشکل ہوتا ہے, مگر وہ سات اولادوں میں سب سے بڑی اور ذمہ دار اولاد تھا, لہٰذا جدائی اور محنت دونوں سے مفر نہیں تھی. وہ تیسری دنیا کے ایک ایسے ملک کا باسی تھا جہاں غربت کی وبا کسی موزور گھوڑے کی طرح پچھاڑ کے ہی دم لیتی ہے, لہٰذا اس اٹھا پٹخ سے پہلے ہی اسے حلال ہوئی بنگلہ دیشی فوڈ کیٹرنگ میں کام ملنے کی وجہ سے امریکہ کا ویزا مل گیا. جب 30 سال قبل وہ آیا تھا تو وہ وقت تھا کہ جب دنیا واضح طور پہ دو پارٹوں میں بٹ چکی تھی. وہ ایک سیدھا سادہ سا آدمی تھا, جھوٹ سے دور اور لڑائی دنگے سے پاک, اپنے گھر والوں کو باقاعدگی سے پیسے بھیجنے والا سعادت مند بیٹھا تاکہ وہاں بھی پیٹ کے دو زخمی آگ بجھتی رہے. اس کے پاس نہ سیاست کا وقت تھا اور نہ ہی اتنی سمجھ. ہاں البتہ اتنا ضرور تھا کہ وہ امریکہ میں رہتے ہوئے بھی ایک ایسے ایمان پرور خطے میں تھا جہاں محض 2 میل کے رقبے کے فاصلے پہ کئی مساجد ہیں جن میں بنگالی اور یمنی مسجد, جن میں اسلام کے مختلف سرکوں سے تعلق رکھنے والوں کی الگ الگ مساجد کے علاوہ پولش آبادی کے لیے گرجے بھی تھے, لیکن وہ تو مسلمان گھر میں پیدا ہوا تھا. لہٰذا روز صبح کی ابتدا دکان میں رکھے 3 کے ٹپے میں مسجد کے لیے چندہ نکال کے کرتا. اس طرح وہ اس احساس ملامت بچ جاتا جو اسے مسجد سے اذان کی آواز سننے کے باوجود اکثر اوقات نماز نہ پڑھنے سے ہوتی تھی. حالانکہ اس کی وجہ ایمان کی کمی سے زیادہ زندہ رہنے کے لیے ایمان کی طاقت کے علاوہ بلان آغا حلال گوشت میں پکا کھانا فراہم کرنے کی ایمان افروز خواہش تھی. اس میں شک نہیں کہ اس کی چھوٹی سی اس دکان میں ڈاکٹر اور بڑے بڑے بزنس مین بھی آتے جو اپنے گھر کے علاوہ بڑی بڑی دکانوں اور رمضان اور محرم کی مجالس میں خدا رسول اور مولا کے نام پہ کئی کٹی مرغیاں ہی پکوانے میں انسانیت سکون تلاش کرتے تھے. 20 سال قبل شادی کے بعد شہناز یعنی اس کی بیوی کی آمد کی وجہ سے آمدنی کی صورت میں اضافہ ہوا, جو باپردا صلی اللہ علیہ وسلم اور خاموش تباسی عورت تھی. شمسی رحمان نے اسی قسم کی بیوی کی تو خواہش کی تھی کہ نہ چلاک ہو نہ جھگڑا لو, اسے سوال نہ کرنے والی سادہ سی لڑکی چاہیے تھی کہ کیٹرنگ کا کام شروع کرے اور بزنس کو بہتر بنائے, حجاب اور سوم سلاد کی البتہ پابند ہو. یہ اس ماحول کا بھی اثر تھا جو اسلام پسندی کی جانب شدت سے مائل تھا. یہاں اسلام کے پابند لوگوں اور مسجدوں کو خطبوں اور تراویح پڑھنے والوں کی تعداد کم از کم اس کے بنگلہ دیش کے گاؤں سے کہیں زیادہ تھی, مگر پھر اسے 9/11 کا المیہ اور مسلمانوں میں تاریخ خوف یاد آیا. وہی خوف اور ڈپریشن جو انگزائٹی کے ساتھ اپنے آپ کو اپنی نظر میں حقیر اور کم ہمت بنا دیتا ہے. اس نے اسی خوف کے عالم میں اپنی نئی نویلی بیوی کی دل جوئی اور قربت میں اپنا سہارا تلاش کیا. پھر نہ جیسی آنکھوں والی سانگی سلونی شہناز جو گھر میں خوف زدہ عالم میں کام میں مصروف رہتی تو کبھی اپنے گھر والوں کو یاد کر کے کونے قدرے میں اپنی سیاہ خوبصورت آنکھوں سے بادل برساتی. پھر وہ اس کے پاس جاتا, گلے لگاتا, تسلی دیتا, کبھی اپنی مدر آواز میں اسے محبت کے گیت سناتا تو کبھی اپنے ہاتھ سے نوالے بنا کے کھلاتا. اس طرح دونوں ہی کے خوف میں کچھ کمی آ جاتی, چھوٹے سے کمرے میں محبت کی سرگوشی پھیل جاتی, اس الفت کی سرشاری کی تو زبان ہی اور ہوتی ہے. یہ سب سوچتے وہ اسے لگا کے باوجود اس کے کہ اب اس کی بے خودی اور سرشاری سے ناشنا ہو چکا ہے کہ جس نے کبھی اس کا دل شہناز سے ملایا تھا, مگر آج ایک بار پھر اسے 9/11 والا خوف محسوس ہوا. اگر 20 سال پہلے انسانی درندگی کے ہاتھوں تاریخ ہونے والا خوف تھا تو آج بظاہر ایک ننا ایک انتہائی فقیر کرونا وائرس کا ہراس. اسے دل چاہا کہ وہ شناخت کے پاس جائے, اسے سینے سے لگا کے اپنی بے انتنائی اور لاپرواہی کی معافی مانگے کہ کس طرح اس کاروبار سے زندگی کی مصروفیت میں اس سے بات کرنا ہی نہیں بلکہ اسے دیکھنا, اس کی آنکھوں کو چھونا نہیں بھول گیا تھا. اسے صرف گاہکوں سے کھانوں کا آرڈر ہی لینا اور شناخت کو دینا یاد رہتا تھا. مجھے معاف کر دو, میں انجانے میں تم سے بہت دور چلا گیا تھا. حتیٰ کہ آج اس وائرس کے خوف نے مجھے یاد دلایا کہ گلے لگانا, پیار کرنا اور ایک دوسرے کی کمزوریوں اور خامیوں کو بھول کر ملنا اور طاقت دینا اور امن آشتی کے گیت گانا کتنا ضروری ہے. سب ٹھیک ہو جائے گا میری جان, تم بہت جیو گی. کرونا وائرس کو اپنی موت آپ مر جائے گا, لیکن اس کی موت سے پہلے ہمیں اس کا شکریہ ضرور ادا کرنا ہے ایک دوسرے کو یاد دلانے کا اور اپنی محبت کی تجدید کا. اگلے لمحے اس نے اپنی دکان کا شٹر گرایا اور بے قراری سے اپنے گھر کی جانب چل پڑا جو گلی کے نکڑ میں تھا.
گوہر, بہت پیاری کہانی ہے آپ کی. یہ بتائیے کہ جب یہ کرونا ہوا تو کیسا لگا آپ کو؟ کیا جو کہتے ہیں کہ بہت تکلیف ہوتی ہے, بہت تکلیف ہوتی ہے, واقعی بہت تکلیف ہوتی ہے.
دراصل میں یہ بہت سی باتیں کہانی ہیں, وہ تکلیف میں بھی بہت لوگ مرے ہیں اور جس کو انہوں نے جھیلا ہے, لیکن میں نے اس طرح سے نہیں جھیلا. میرا مائلڈ انفیکشن تھا, بلکہ میں نے جب کال کیا وہاں کی ہاٹ لائن پر ہماری ہاسپٹل کی, تو انہوں نے کہا کہ یہ علامتیں تو ہیں لیکن آپ آئی نہیں, یہاں پر بہت سیویئر کیسز ہیں اور یو بیٹر ٹیک کیئر. تو میں نے پھر چھٹی لے لی تھی اور انہوں نے لینے بھی دی تھی 2 ہفتے کی. 2 ہفتے کی کیا, پہلے بیمار ہوئی تھی, اس کے بعد 2 ہفتے کی, تو وہ اتنی سیویئر نہیں تھی, لیکن یہ ضرور تھا اس میں جو علامتیں تھیں, ایک تو یہ, اس کے بعد پھر مجھے بخار شروع ہو گیا, بہت تیز نہیں تھا لیکن تھا. لیکن جو چیز میں نے اس سے محسوس کی وہ سب سے زیادہ کہ میرے دھڑکن بہت تھی اور درد تھا, لیکن وہ بہت سیویئر, کوئی بھی چیز بہت سیویئر نہیں تھی, لیکن ہاں درد تھا. اور جو ہے مجھے فیلنگ آف وامٹنگ بھی ہو رہی تھی اور پیٹ میں درد تھا. اور میرے ہسبینڈ چلے جاتے تھے, بچے یہاں ہیں نہیں, میں اکیلی ہوتی تھی. تو وہ چیز جب آپ اکیلے ہوتے ہیں وہ آپ کو تھوڑا ڈپریس کرتی ہے, اس کی وجہ سے آپ جو ہے وہ بیماری کی شدت سے زیادہ بڑھ جاتی ہے. کبھی ایسا ہوتا تھا کہ مجھے میرے ہسبینڈ کہہ کے جاتے تھے, یہ دیکھو سامنے دوا رکھی ہے, یہ لے لینا, لیکن میری اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی میں جا کے اس کو دوا کو بھی لوں. بس میں ایسی لیٹی رہتی تھی, میں نے بہت ریسٹ کیا, مطلب بس لیٹ ہی رہتی تھی اور کرنے کا دل ہی نہیں چاہتا تھا. اور میرے ہسبینڈ کو میں آنے نہیں دیتی تھی, میں کہتی تھی اس میں رکھ دو چیزیں, تو وہ رکھ دیتے تھے کھانا یا جو بھی. اور میری بہن باہر سے دروازے پہ رکھ کے کھول کے اور کھانا رکھ کے چلی جاتی تھی. تو اس طرح سے میں نے میری خدمت ہوئی ہے کہ میری بہن خدا کا شکر ہے گھر کے سامنے 1 میل کے فاصلے پر ہیں, کچھ اور لوگ بھی ہیں وہ بھی 1-1 میل کے فاصلے پہ ہیں, انہوں نے بھی یہ کیا. تو یہاں آج کل یہ بھی ہے کہ جس کو کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کے گھر کے باہر لاک کر کے اور کھانا دے کے چلے جاتے ہیں, گھر میں نہیں آتے ہیں.
کرمندی کی بات ہے, بہت ہی بالکل یہی ہونا چاہیے, سیلف کوارنٹائن تو یہی ہے.
کمیونٹی میں یہ بہت ہوا ہے, یہ ہماری کمیونٹی میں جو کوئی بھی بیمار ہوا ہے اس کا لوگوں نے بہت اس طریقے سے خدمت کی ہے.
تو کافی لوگوں کو ہوا یہاں پہ کرونا وائرس, یعنی مثبت ہوئے وہ؟
ہماری کمیونٹی کے کچھ لوگوں کی تو یہ حالت تھی, بلکہ ایک کی تو امی کی ڈیتھ ہو گئی اور ایک صاحب ہیں ڈاکٹر, 3 ڈاکٹرز کی طبیعت خراب تھی بہت زیادہ, اتنی کہ ایک کے تو جان کے بالکل لالے سے ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا, لیکن ہی کیا کیم آؤٹ. اور یم تھا ایسے 30 تھی 40 کا ہوگا, لیکن ہم لوگ ایک ہی سینٹر کے ہیں لوگ, تو سب ہمارے جو سینٹر ہے اس میں لوگ بہت ایک دوسرے سے جڑے ہوئے, تو کسی کو ایک سیکھ بھی آتی ہے یا تکلیف ہوتی ہے تو سب اس کے لیے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں.
تو پھر یہ کرونا وائرس بھی میرا خیال ہے ایک سے دوسرے کو ہی لگا آپ لوگوں کو نا؟
نہیں, یہ جب کی بات نہیں ہے. میں آپ کو یوں بتاؤں کہ اس کمیونٹی میں لوگ چونکہ جو بھی ایونٹس ہوتے ہیں سب ساتھ ہوتے ہیں, یہ کرونا وائرس سے پہلے سے وہ ان کے دل اتنے ملے ہوئے ہیں کہ جب ان کا کسی کا بھی کوئی بیماری ہوتی ہے, میں نے یہ نوٹس کیا ہے بہت زیادہ, وہ سب ایک دوسرے سے اتنے زیادہ ہیں کہ فونوں پر اس پر بہت مدد کرتے ہیں.
تو چلیے تھوڑا سا آپ کے سفر کی کہانی سنتے ہیں. کراچی میں آپ کا بچپن گزرا ہے نا, پھر آپ کب آئیں یہاں پر, اور ڈیٹرائٹ آئیں یا کہیں اور آئیں, تھوڑا سا بتائیے ہمیں.
میں ڈائریکٹ ڈیٹرائٹ آئی تھی, اور آنے کے بعد میں چھوٹے بچے دو لے کر آئی تھی, وہ چھوٹے تھے, اور ایک بچہ ہونے والا تھا. تو جب وہ بچہ ہو گیا, میں کالج میں پڑھاتی تھی عبداللہ کالج میں, میں نے مائکرو بایولوجی میں ماسٹرز کیا تھا اور میں کالج میں پڑھاتی تھی. تو میرے لیے یہ سفر سفر ہوا, مطلب ثابت ہوا, یعنی بس سفرنگ مجھے محسوس ہوئی اموشنلی
جی,
اور اتنی زیادہ تھی کہ میں نے یہ فیصلہ کیا میں واپس چلی جاؤں. میرا ایک چھوٹا بچہ ہوا اور دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے, ایک چار سال کا ایک چھ سال کی, اینڈ اٹ واز ویری ہارڈ فار می. میں آپ کو نہیں بتا سکتی میرے لیے یہ تجربہ بہت مشکل تھا. اور میں نے زندگی بھر کام کیا, گھر چلاتی تھی, تو یہاں آ کے مجھے جو بہتری محسوس ہوئی اس کی وجہ سے مجھے لگا کہ نہیں میں اپنی نوکری کو دوبارہ جاری رکھوں, تو میں واپس چلی گئی. لیکن ہوا یہ کہ میرے ہسبینڈ کو میں نے کہا تم یہیں رہو, اگر تم رہ سکے اور ہمارے لیے کچھ کر سکے تو پھر میں آؤں گی اپنے گھر میں. پہلے میں کہیں اور بھائی کے گھر اتری تھی. تو پھر عارف جو ہے انہوں نے کوشش کری, لیکن عارف کو ہارٹ کی بیماری تھی, تو ان کی ہارٹ کی سرجری ڈاکٹر نے بتائی بائی پاس کی, تو آئی ہیڈ ٹو کم بیک اگین. تو پھر عارف کی یہاں بائی پاس سرجری ہوئی اور بچے چھوٹے تھے, وہ مشکل ٹائم تھا, لیکن عارف نے بہت ہمت کری, دوبارہ نوکری کی. پھر میں نے بھی اسٹرگل کی ڈے کیئر سے لے کر, نرسنگ ہوم سے لے کر ڈے کیئر اور کیا کیا نوکریاں کی ہیں. تو پھر اسکول ڈسٹرکٹ میں کام کیا, ایز اے سبسٹیٹیوٹ ٹیچر کام کیا. لیکن اس کے بعد میں نے سوچا کہ میں وہ کروں گی جو میں ہمیشہ کرنا چاہتی تھی. ویسے میں آپ کو یہ بات بتا دوں, میں سب کو بتاتی ہوں کہ میرا پیشن جو تھا وہ جرنلزم تھا. میں ہمیشہ ایک جرنلسٹ بننا چاہتی تھی, تو جرنلزم یہاں پاسبل نہیں تھا. میں نے سوشل ورک میں کیا, مجھے لگا کہ سوشل ورک بھی بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے. سوشل ورک میں ماسٹرز جو میں نے کیا, تو میں سمجھتی ہوں کہ مجھے ایسا لگا جیسے میری آئی سرجری ہوئی
ہے,
کلیئر دیکھنے لگی ہوں. ہاں, مجھے لگتا ہے سب سے پہلے میں ایک اپنے ککون, ایک اپنے ببل میں تھی. مجھے اتنا پتا نہیں تھا, مسائل تو ہیں. میں نے لٹریچر بہت پڑھا, اردو ادب بہت پڑھا ہے, اس میں میں نے منٹو عصمت دیوی یہ وہ سب بہت پڑھا, اور مسائل تھے, لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا تھا کہ ان کی جڑیں کہاں سے ہوتی ہیں, بہت زیادہ نہیں پتا تھا. لیکن جب میں نے سوشل ورک پڑھا تو مجھے جس طرح یعنی جیسے زیادہ سبق روشن ہوئے اور مجھے بہت اچھی طرح سمجھ میں آنے لگا. تو اب میں باقاعدہ سوشل ورک کی نگاہ سے سماج کو دیکھتی ہوں اور میری نگاہ بدل گئی ہے. میں نے اس کے بعد کئی بہت لکھا ہے اور جو میں نے پہلے نہیں لکھا تھا.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
تو یہ تھیں گوہر تاج, جو ریاست مشیگن کے شہر ڈیٹرائٹ سے ہم سے بات کر رہی تھیں. پوری بات چیت جو ہے میں آپ کو آئندہ کسی پروگرام میں سناؤں گی, لیکن بہرحال اگر آپ آن لائن جائیں اور گوہر تاج کے بارے میں جاننا چاہیں تو آپ کو بہت کچھ پڑھنے کو مل سکتا ہے. اور سامعین, اب ہماری ساتھی مدثرہ منظر ایک بہت اچھی رپورٹ کے ساتھ ان نرسوں کے بارے میں جو اس مہلک بیماری کے دوران مریضوں کی خدمت کرتے ہوئے جاں بحق ہوئیں, ان کو کیسے خراج عقیدت پیش کیا گیا, سنتے ہیں مدثرہ منظر سے.
6 مئی کی صبح امریکی دارالحکومت میں وائٹ ہاؤس کے سامنے سرخ اینٹوں کی راہداری پر سفید رنگ کے جوتوں کے درجنوں جوڑے ترتیب سے رکھے تھے جو دور تک نظر آ رہے تھے. جوتوں کے یہ 80 جوڑے ان نرسوں نے اپنے ساتھیوں کی یاد میں رکھے تھے جو وائٹ ہاؤس کے سامنے اپنے ان ساتھیوں کو خراج پیش کرنے کے لیے جمع ہوئی تھیں جنہوں نے کرونا وائرس کی وبا میں خدمات انجام دیتے ہوئے اسی وبا کے ہاتھوں جان کی بازی ہار دی. امریکہ میں 6 مئی کو نرسوں کا قومی دن منایا گیا. یہ دن نرسوں کے ہفتے کا آغاز بھی تھا, اور 12 مئی اس ہفتے کا آخری دن فلورنس نائٹنگیل کا جنم دن بھی. وہ انگلش نرس جنہوں نے نرسنگ کے پیشے کی بنیاد رکھی اور جو رات کو اپنے راؤنڈ کی وجہ سے لیڈی ود دا لیمپ بھی مشہور ہوئیں. اس موقع پر اپنے پیغام میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ نرسنگ صرف ایک پیشہ ہی نہیں بلکہ یہ اس فرض کی ادائیگی ہے جو دوسروں کی بے لوس خدمت سے متعلق ہے, خاص طور پر اس وقت جب اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہو. کرونا وائرس کی وبا کے دوران دنیا بھر میں نرسنگ کے پیشے کی اہمیت جس طرح محسوس کی گئی شاید اس سے پہلے کبھی محسوس نہیں کی گئی, اور یقیناً اس وقت جب پوری دنیا کرونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کی کوشش کر رہی ہے, ہسپتالوں میں نرسیں ایک سہارا بن گئی ہیں اور کووڈ 19 کے مریضوں کی ایسے میں دیکھ بھال کر رہی ہیں جب ان کے اہل خانہ ان کے قریب نہیں جا سکتے۔ کرونا وائرس جس شدت سے پھیلا ہے، اس میں ہزار احتیاط کے باوجود مریضوں کی دیکھ بھال کرنے والے ڈاکٹروں اور نرسوں کے لیے خود کو اس وائرس سے بچانا مشکل ہو گیا اور بعض صورتوں میں ان کی جان بھی چلی گئی۔ وبا کی شدت کے دنوں میں امریکہ بھر میں اور خاص طور پر نیو یارک میں نرسوں اور دیگر طبی عملے کی جانب سے بار بار یہ کہا جاتا رہا کہ ان کے پاس پی پی ای یا ذاتی حفاظت کا سامان، خاص طور پر N95 ماسک، کافی نہیں ہے، اور شاید یہی وجہ تھی کہ اس وائرس نے ہسپتالوں میں ڈیوٹی پر موجود عملے کو بھی متاثر کیا۔ اپنے ہی ساتھیوں کو اس وبا کا شکار ہوتے دیکھنا بڑی تکلیف دہ بات تھی، اور یہی دکھ بیان کرنے کے لیے نرسوں کا یہ گروپ وائٹ ہاؤس پہنچا تھا۔ خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق صدر ٹرمپ سے ملاقات کے دوران نیو آرلینز کی ایک نرس اور امریکن ایسوسی ایشن آف نرس پریکٹیشنرز کی صدر صوفیہ تھامس نے کہا کہ پی پی ای کی کمی رہی، پھر بھی نرسوں نے گزارا کیا اور وہ کیا جو ہمارا فرض تھا، کیونکہ ہم خود کو ہر طرح کے حالات میں ڈھال لیتے ہیں۔ اس پر صدر ٹرمپ نے فوراً مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ سامان کی کمی بعض لوگوں کے لیے نہیں بھی تھی۔ کرونا وائرس نے سب سے زیادہ ان معمر لوگوں کو متاثر کیا جو نرسنگ ہومز میں رہتے ہیں، اور اسی طرح ان کی دیکھ بھال پر معمور نرسیں بھی اس وائرس کی زد میں دوسرے طبی عملے کی نسبت زیادہ آئیں، کیونکہ کھانا کھلانے سے لے کر نہلانے دھلانے تک ان معمر افراد کا ہر کام نرسیں کرتی ہیں، اور یوں ان کا مریض سے فاصلے پر رہنا ممکن نہیں ہوتا۔ فائزہ سبین سیکرامنٹو کیلیفورنیا میں اسکیٹن کیئر سینٹر نامی نرسنگ ہوم میں چارج نرس ہیں۔ وہ کہتی ہیں اپنے فرائض ادا کرتے ہوئے انہیں بھی دھڑکا لگا رہتا تھا کہ وہ بھی اس وائرس کا شکار نہ ہو جائیں، مگر خوش قسمتی سے وہ محفوظ رہیں۔
جی سر، اگر ہمارے ایسے کوئی نرسنگ ہوم میں کوئی مریض یا ہمیں لگے کہ ان کو ہے، ہمیں کیلیفورنیا ڈپارٹمنٹ ہیلتھ کو کال کرنی پڑتی ہے، ہمارا جو ڈائریکٹر آف نرسنگ ہے اس کو کال کرنی پڑتی ہے۔ جیسے ہمیں اسٹیپس لینے پڑتے ہیں، ہم ایک دم ان کو ہاسپٹل نہیں بھیج سکتے، بیکاز ابھی آپ کو پتا ہے کہ ہاسپٹل میں بھی بیڈ کی شارٹیج ہے، اتنی اکوپمنٹ نہیں ہے ان کے پاس، تو جو بھی آرڈرز ان کے پاس آئیں وہ کرنے پڑتے ہیں، ان کو ایک کمرے میں آئسولیٹ کرنا پڑتا ہے، جو بھی جائے خود ہی اکوپمنٹ بیٹھ کے جیسے ماسک، گاگلز اور گلوز پہن کے جائے۔
وہ کہتی ہیں ڈاکٹر اور نرسیں جو کام کر رہے ہیں، اس میں گھر بیٹھنے کی گنجائش نہیں ہے۔
نرسز وغیرہ، ان کے نرسز ڈاکٹرز جو بھی ہیں، ان کی تو 24 آور ڈیوٹی ہے، ہمیں تو جانا پڑے گا۔
رائٹرز کے مطابق دور تک رکھے جوتوں کے ان سفید جوڑوں کے سامنے بات کرتے ہوئے واشنگٹن ڈی سی کی نرس سٹیفنی سمز نے کہا، آپ جان لیں کہ یہ جوتے اس کے ہیں کہ جس نے صبح سویرے اٹھ کر یا تو پہر میں یا رات گئے اپنے فرض پر روانگی کی تیاری کی، بچوں کو پیار کیا، اپنوں کو محبت سے خدا حافظ کہا، اور یہ جانتے ہوئے بھی قدم بڑھا دیے کہ جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں، پتہ ہے facebook.com/VOA Urdu۔
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں،
اور اب ملاقات کرواتے ہیں ایک ایسی شخصیت سے جو یہاں بے گھر افراد کو کھانا کھلاتے ہیں، اور اس کووڈ 19 کے سیزن میں جب لوگ ڈرتے ہیں بے گھر افراد کے پاس جانے سے کہ ان کے پاس کوئی حفاظتی چیزیں نہیں ہیں، وہ اب بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ تو لیجیے بات کرتے ہیں سہیل قاضی سے۔ ہم نے پہلے بھی اپنے بتایا تھا ایک ایسے حلال ریسٹوراں کے بارے میں، سکینہ حلال گرل، جہاں پہ جو بے گھر لوگ ہیں، ہوملیس ہیں، ان کو صبح سے رات تک یہ لوگ مفت کھانا کھلاتے ہیں۔ سہیل سے آج میں نے یہ پوچھا کہ اب جو یہ سچویشن پیدا ہوئی ہے کہ یہاں واشنگٹن ڈی سی میں تمام ریسٹوراں بند کر دیے گئے ہیں، مطلب وہاں کسٹمر کھانا کھانے نہیں آ سکتے، تو ان کا ریسٹوراں تو بڑی ایک خاص اس کی اہمیت ہے کہ وہاں پر بیچارے جو بے گھر لوگ ہیں وہ سارا دن کھانا کھاتے ہیں، تو اب کیا سچویشن ہے کہ ان کا ریسٹوراں بند ہے یا کھلا ہے؟ جی
آج تھوڑا جلدی آور چینج تھوڑے ہو گئے ہیں، یہ اس سچویشن کی وجہ سے، لیکن اس کی کرونا کی وجہ سے تھوڑی سی آورلی ہم نے چینج کیے ہیں آور، تو کال جو ہے وہ تقریباً میں نے 120 ہوملیس کو کھانا جو ہے وہ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے دیا ہے کل 120 لوگوں کو.
تو عام طور سے ویسے کتنے لوگ آتے ہیں؟
نارمل ڈیل میں جو ہے وہ ان کا کبھی کبھی ہوتا ہے 50 بھی آ جاتے ہیں, کبھی 25 آ جاتے ہیں, کبھی 20 ہو جاتے ہیں, 50-60 تقریباً ڈیلی کے ہو ہی جاتے ہیں. جو کیونکہ ان میں سے کئی جو ہیں وہ دو دفعہ آتے ہیں, کئی تین دفعہ آتے ہیں, اور کچھ جو ہیں وہ ایک دفعہ ہی صرف آتے ہیں.
تو کیا وجہ ہوئی اتنی تعداد میں جو تقریباً دگنے ہو گئے, تو کیا وجہ ہے اس کی؟
اصل میں مجھے یہ اسی بات سے جو ہے وہ مجھے یہ پیغام بھی لوگوں کو میں دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو کرونا وائرس کی سچویشن بنی ہے اس میں اب ان کو کوئی بھی اور جو فوڈ ہے وہ سرو نہیں کر رہا کہیں سے بھی. نارملی جو ادھر کلوز ہمارے ریسٹورینٹ کے آگے پیچھے یا وہ پارک جدھر بیٹھتے ہیں اس کے آگے پیچھے جتنی بیکریز ہیں یا اور اس طرح کی چھوٹی شاپس ہیں وہ کافی ان کا بھی آور چینج ہوئے ہیں اور وہ ڈاؤن ہوئے ہیں تو کلوز کر دیا انہوں نے. اور پہلے اب کوئی لوگ جو ہیں وہ ان سے کوئی بیکری سے چیز لے کے دے دی, کوئی سینڈوچ دے دیا یا اس طرح دے دیا, اب وہ بھی نہیں دے رہے اور ان کو کوئی بھی نہیں کھانا دے رہا اور نہ کہیں سے مل رہا ہے ان کو. تو پھر میں نے اس لیے آج اسپیشل ان کے لیے اور ایک دو نئی ڈشیں بنائیں, رائس جو ہے ان کے لیے بنائے تاکہ میرا کم از کم ہم مطمئن رہیں. جو ہمارا کلیم ہے کہ ہم ان کو فری فوڈ اس لیے دیتے ہیں کہ اللہ ہم پہ راضی ہو.
سہیل میں ایک بات یہ سوچ رہی تھی کہ ظاہر ہے جو ہوملیس ہیں وہ ان کے شیلٹرز میں چلے جاتے ہیں, پھر تو خیر ان کا کچھ میڈیکل کا معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے, دیکھ لیا جاتا ہے ان کو, کوئی ڈاکٹرز وغیرہ آتے ہیں, مگر یہ جو پارکس میں رہتے ہیں تو اگر ان کو کرونا وائرس ہو جائے تو یہ تو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ ان کو ہو گیا. کوئی سہولت ہے ان کے پاس علاج کی؟
میں نے ان سے پوچھا ہے, ایک دو جو ہیں وہ اصل میں ان کو پتہ ہے, اویئرنیس ہے کرونا کے بارے میں. بلکہ ایک تو آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا, ایک جو عورت تھی وہ مجھے بھی وارن کر رہی تھی کہ آپ نے گلاوز نہیں پہنے ہوئے, ماسک نہیں پہنا ہوا, گلاوز پہنے, ماسک پہنے.
وہ خود بہت صحیح طرح تیار تھی, پورا ڈھکا ہوا تھا انہوں نے اپنے آپ کو,
اس نے جو ہے اپنے گلاوز پہنے ہوئے تھے اور آپ کو اپنے آپ کو صحیح اس نے ڈھکا ہوا تھا. کچھ بےچارے ہیں جن کو کونی ہو ہوش, کونی ان کو پتا, اویئرنیس نہیں ہے کرونا وائرس کے بارے میں. لیکن وہ جو ریسٹورینٹ پہ میں نے آپ کو ویڈیو بھیجی تھی وہ اس کو بھی کافی پتا تھا, اویئرنیس تھی اس کے بارے میں. وہ بھی یہی کہہ رہی تھی کہ میں ویسے بھی کم ہی نکلتی ہوں لیکن ان دنوں تو میں بالکل ہی نہیں نکلتی, صرف ادھر آتی ہوں ریسٹورینٹ پہ کھانا لے کے واپس چلی جاتی ہوں.
اچھا وہ کوئی نسخہ بتا رہے تھے جو سردار جی تھے, وہ نسخہ کیا تھا؟ املی کا پانی وہ کیا تھا؟
نہیں نہیں وہ نسخہ کچھ بھی نہیں بتا رہا تھا, وہ اصل میں آتا رہتا ہے تو اس کے ساتھ مذاق شاق وہ کرتا رہتا ہے میرے ساتھ بھی, اور دوسرا جو لڑکا ہے ادھر ہمارا مینیجر ہے شاید اس کے ساتھ بھی. تو وہ کہہ رہا تھا کہ تھوڑی سی گرین پیپر ہو, تھوڑی سی ساس ہو اور اسپائسی چاول ہو, تو وہ اس طرح مذاق کر رہا
تھا. اچھا میں سمجھی کہ آج کل سوشل میڈیا پہ ہر کوئی نہ کوئی نسخہ بتا رہا ہے کرونا وائرس سے بچنے کا. میں نے کہا
وائرس کا نسخہ نہیں بتا رہا تھا, وہ جوک کر رہا تھا.
اچھا تو مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کا جو مشن ہے اس کو میں بخوبی جانتی ہوں, لیکن ایک ایسے وقت میں جب آپ کا بزنس تو بالکل ہی ٹھپ ہے اس وقت ریسٹوراں کا جو ہے, تو اس میں پھر کوئی ہے کوئی ایسے آپ کے ڈونرز جو تھوڑی مدد کریں آپ کے سنیک کام میں, یا کوئی نہیں ہے اس وقت؟
اس وقت تو ابھی تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ کوئی بھی لوگ صرف اپنا سوچ رہے ہیں, اپنی گروسری کر رہے ہیں. پہلے بھی ہم جو ہے وہ ڈونیشن تو بہت کم ہی لیتے تھے, لیکن ابھی جو ہے وہ ان دنوں تو بالکل ہی کوئی بندہ نہیں اس طرح کا آ رہا. لیکن میرا اس پہ بھی ایمان پکا ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلانا جو ہے وہ بھی بہت بڑی نیکی ہے,
اس میں تو کوئی شک نہیں. بالکل
کوئی بھی مذہب ہو وہ ڈزنٹ میٹر, وہ عیسائی ہے, کرسچن ہے, مسلم ہے, ہندو ہے, جو بھی ہے اس کو سیم ٹریٹ کریں انسان کے ساتھ. وہ بھوکا انسان ہے, اس کا مطلب بعد میں ہے, فی الحال اس کو بھوک ہے, آپ اس کو پیٹ بھرنے کے لیے کوئی چیز دیں.
بہت خوشی ہوئی سہیل آپ سے بات کر کے آج, اور ایک اچھی مثال ہیں آپ وطن سے دور آ کے بسنے والوں کے لیے کہ آپ اس ملک کو آپ نے اگر اپنایا تو آپ نے یہاں کے لوگوں کو بھی اپنایا, اور آپ جس طرح اپنے ملک میں خدمت کرتے یہاں بھی آپ خدمت کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے.
اور سامعین اس کے ساتھ ہی اب اجازت دیجیے شہناز عزیز کو آج کا یہ پروگرام ختم کرنے کی. آپ سب کو خدا حافظ. اس پروگرام میں
جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شرکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی